بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت معلما. خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مقاصد کو لے کر بھیجا گیا اس میں ایک بہت بڑا مقصد ہے علم سکھانا، دوسروں کی تعلیم، اسی کی تعبیر ہے معلم. معلم کا مطلب یہی ہوتا ہے علم دوسروں کو سکھانا، دوسروں کو تعلیم دینا. معلم کا جو لفظ ہے اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے تو انشاءاللہ ہمارے اوصاف خود بخود ہمارے سامنے رہیں گے کہ ایک معلم میں کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے. لفظ معلم میں چار حرف ہیں. پہلا حرف ہے میم. میم کا حرف بتلاتا ہے کہ معلم مشفق ہونا چاہیے. یہ میم سے مشفق ہونا، اور یہ مشفق ہونا ایسی خوبی ہے کہ وہ طلبہ کے دلوں میں آپ کی عظمت اور محبت کو پیدا کرنا اور بڑھنے کا ذریعہ ہے. جیسے مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مرغی جب پر پھیلا کے بیٹھتی ہے تو سارے بچے پر کے نیچے آ جاتے ہیں. اس طرح معلم میں شفقت ہوگی تو طلبہ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود جڑ جائیں گے. مشفق ہونا یہ معلم کی پہلی صفت ہے. اور سارے معلموں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت اکمل اور اتم تھی، اکمل تھی اور اتم تھی. اور دلیل قرآن میں موجود ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم. لنت لهم یعنی مشفق ہونا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشفقانہ اوصاف اللہ کی رحمت سے ملے تھے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، بس یہ صفت ہمارے اندر آئے چونکہ معلم کامل وہ اور ہم انہی کے نائب ہیں، تو ہمارے اندر بھی مشفق ہونا، طلبہ پر شفقت کا ہونا یہ آنا چاہیے. شفقت ہوگی طلبہ ہم سے جڑیں گے. اور ان کو جوڑنا ہے ہمیں ان کی آخرت بنانے کے واسطے. طلبہ کو جوڑنا ہے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، اخروی مقاصد کے لیے کہ وہ ہم سے مربوط رہے، جڑے ہوئے رہے، اس میں ان کی علمی ترقی ہے. اور آگے منفی پہلو بھی موجود ہے
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. معلم مشفق نہ ہو بلکہ معلم سختی کرنے والا ہو، زبان کی تعبیر غلط ہو، طلبہ کے ساتھ جو ہے تعلق ٹھیک نہ ہو، سخت مزاجی ہو، تو دور ہو جائیں گے. لنفضوا من حولک. حالانکہ حیات الصحابہ میں ہم پڑھتے ہیں
کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے تیار ہوتے تھے، پھر بھی باری تعالیٰ نے کیا فرمایا، آپ کی زبان اور اخلاق میں سختی ہوگی تو یہ آپ سے دور ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے. تو پھر ہمیں تو اپنے آپ کو یہ بیجا سختیوں سے بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت. تو معلم کا مشفق ہونا، یہ حرف المیم سے نکلا کہ معلم کا میم ہم کو دعوت دیتا ہے مشفق بنو، یہ نبوی صفت ہے، وہ اپنے اندر اتارنا ہے. دوسری چیز ہے معلم میں عین، دوسرا حرف عین ہے معلم. عین کا مطلب ہوتا ہے علم والا ہونا، معلم ذی علم ہونا چاہیے، علم والا. اب ایک علم تو کون سا ہوتا ہے، جو ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا سامنے بیٹھ کر کے، اور دوسرا علم ہے جو ہمیں مطالعے کے ذریعے سے حاصل کر کے طلباء کو پیش کرنا ہے. یہ دو علم، ایک ہمارے بڑوں کی طرف سے جو امانت ہم کو ملی علم کی، بڑوں کی جو باتیں ہمیں یاد ہے، ہمارے اساتذہ کے سبق میں جو ہم نے کاپی بنائی لکھا، وہ علم طلباء کو پہنچانا ہے. اور دوسرا مطالعے کے ذریعے جو علم، یہ دو علم. ابھی جو سورہ علق شروع ہوتی ہے اس میں بھی اسی ترتیب، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پھر پڑھو اقرا وربک الاکرم. تو میرے استاد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سورہ علق کی شروع میں دو اقرا کیوں آئی؟ کہ ایک اقرا وہ ہیں کہ جو ہم نے مدرسے میں داخلہ لے کر دورے تک جو پڑھا وہ ایک اقرا ہوا، وہ پہلا اقرا ہوا دورے تک جو پڑھا ہوا. اور دوسرا اقرا ہے اب جو ہم مطالعہ کر کے علم حاصل کر کے طلباء کو دیں گے، وہ دوسرا اقرا ہے. یہ دو اقرا جمع ہوں گے تو ہماری ذات سے انشاءاللہ طلباء کو خوب فائدہ پہنچے گا. اس لیے علم بہت ضروری. بعض اساتذہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس درجے میں مطالعے کی کیا ضرورت ہے، اس کتاب میں مطالعے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہوں، مکاتب کے اندر بھی مطالعہ بخاری سے زیادہ ضروری ہے. مکاتب کے لیے مطالعہ بخاری سے زیادہ ضروری ہے. میری الفاظ آپ دل میں نوٹ کیجیے، ابھی میں آپ کو استدلال سے بتاتا ہوں. مکاتب کے لیے مطالعہ بخاری سے زیادہ اہم ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مکتب میں اور شروع جماعت میں جو طلباء پڑھنے آتے ہیں وہ دین سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ان کو علم نالج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اب ایسے بچوں کو آپ کیسے سکھائیں گے؟ اس کے لیے مطالعہ بہت اہم اور ضروری ہے. ہماری یہاں مکاتب میں باقاعدہ ہم نے استاد کے مطالعے کی کتاب تیار کی ہے جس کا نام ہے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ. اور جتنے سبق ہے، مثلا حروف شناسی کے پہلے حروف پہچانو، الف لام با تا، یہ حروف شناسی پہلا درجہ کہا جاتا ہے. یہ حروف شناسی بچوں کو کیسے کروائیں گے؟ حروف میں تمیز کیسے کرائیں گے؟ حروف کی شناخت کیسے کرائیں گے؟ یہ ایک فن ہے، سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر اس کا باقاعدہ مطالعہ اور ٹریننگ ہے. پھر تنوین، پھر مد، سکون، جزم، یہ ساری چیزیں حروف شناسی کے مرحلے میں وہیں سے شروعات ہوتی ہے مطالعے کی. تو اس کے ہر سبق کا مطالعہ باقاعدہ ہے، پھر جب صورتیں یاد کرائیں گے ناظرہ شروع ہوگا، اس کا باقاعدہ مطالعہ ہے، تو اس کی ٹریننگ بھی ہے، اس کا مطالعہ بھی ہے، دونوں کے مجموعوں کو ہمارے یہاں تدریب کہا جاتا ہے. علماء آتے ہیں، حضرت تشریف لائے تھے، حضرت نے وہ جگہ دیکھی ہمارے یہاں، کہ دور دور سے علماء آتے ہیں اور بخاری مسلم پڑھانے والے علماء بھی آتے ہیں کہ بھئی یہ بچوں کو کیسے دماغ میں یہ باتیں اتاری جائے. ایک آسان مثال دوں میں آپ کو کہ بھئی آپ الف کیسے پہچان کراؤ گے طلبا کو، شروع ناظرہ والوں کو، تو بچوں کو محسوس مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی لکڑی بچے پہچان گئے ہیں، اسی طریقے سے کوئی پھل گنا وغیرہ یہ پہچانتے ہیں. کب بس اس کی شکل لکھو گے، اس کا ایک اچھا نام ہمارے مدرسے میں الف ہے، باہر گھر میں اس کو لکڑی کہتے ہیں، مدرسے میں اس کا نام الف ہے. اس طرح باقاعدہ ان کو مطالعہ، تو مکاتب کے اساتذہ کے لیے بھی مطالعہ اتنا ہی اہم ہے جتنا بخاری پڑھانے والے کے لیے، بلکہ بخاری سے زیادہ اہم مطالعہ ہے مکتب پڑھانے والے کا. یہ حال ہے تحفیظ میں بھی، باقاعدہ تحفیظ کی بھی ہمارے یہاں نصاب ہے کہ استاد کو اس کا مطالعہ کرنا ہے، مطالعہ کر کے وہ بچوں کو حفظ کرا رہے، کیونکہ کئی مسائل ہے تحفیظ میں بھی. ایک مثال آسان ہے، مشابہات، ایک مثال ہے اس کی، بھائی مشابہات کیسے یاد کراؤ گے بچوں کو، کیسے اس میں غلطی نہ کرے اس کی آپ کرو گے، تو یہ مطالعہ ہے باقاعدہ اس کا. تو علم کا مطلب یہ ہے کہ استاذ علم والا ہو، ایک وہ علم جو اس نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا، جو سینہ بسینہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے واسطے سے قیامت تک چلے گا، وہ ایک علم ہے، اور ایک مطالعے کے ذریعے سے. یہ دو علم کا نام ہے علم والا ہونا. اچھا، حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے تھے کہ جو استاد کمزور ہوتا ہے مطالعے میں، وہ سبق کے اندر ہنساتا زیادہ ہے، کیونکہ اس کو اپنا عیب چھپانا ہے، اپنا عیب چھپانا ہے، تو عیب چھپانے کے لیے کیا کرے گا، وہ لطیفے لطیفے لطیفے، تو اس میں مشکل عبارت نکل جاتی ہے، اور نہ خود اس کو حل کرانا ہے نہ طلبہ کو حل کرنا ہے. تو ایسے تو یہ لطیفہ دلچسپی کے لیے کہ جو اساتذہ تین تین چار چار گھنٹے سبق پڑھاتے ہیں ایک ساتھ، تو طلبہ کو اکتاہٹ نہ ہو جائے، اس کے لیے ہے. لیکن بعض حضرات لطائف کا مطلب یہ لیتے ہیں، تو مشکل عبارت گزار میں. بہرحال مطالعہ لازمی ہے ہمارے طبقے میں. اب یہ غفلت آ رہی کہ بغیر مطالعے کے سبق پڑھاتے ہی نہیں، اردو میں کہتے ہیں ترخاٹ دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. تو لفظ معلم کے اندر دوسرا حرف عین ہے، عین کا مطلب علم والا ہونا، اور علم میں یہ دو چیز آئی جو میں نے آپ کو عرض کی. تیسرا حرف ہے لام، معلم میں لام، لام کا مطلب یہ ہے کہ معلم لغویات سے بہت دور ہونا چاہیے، لغویات سے معلم بہت دور ہونا چاہیے. لغویات تو ایسے مومن کے بھی شان نشان نہیں ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اب پڑھو آگے، والذین هم عن اللغو معرضون. یہ تو کامیاب ایمان والے کی صفت ہے، تو معلم کے لیے تو اور زیادہ یہ صفت آتی ہے، لغویات سے بچے رہنا. ہر جگہ لغویات کی نوعیت الگ ہوتی ہے، یہاں کی الگ، ہماری یہاں الگ. معلموں کی لغویات کی ایک بہت بڑی بری شکل ہے اس زمانے میں واٹس اپ. بعض حضرات تو دوران سبق بھی جواب دیتے، وہاں چونکہ کچھ انتظامی امور سے بھی تعلق ہے، تو بعض لوگوں نے باقاعدہ شکایت کی کہ مدرسے کے اوقات میں آپ کے استاد نے ہمیں جواب دیا تھا واٹس اپ کا. دیکھو عوام کتنی نظر رکھتے ہیں، کہ ہم نے ان کو ایک کام کے لیے میسج کیا تھا، تو ان کا جواب ایسے وقت پر آئے کہ جو سبق کا وقت ہوتا ہے. آپ کے اساتذہ کرتے کیا ہے؟
یہ عوام نے متوجہ کرایا تو لغویات, اپنے آپ کو لغویات سے بچانا یہ بہت ضروری معلم کے واسطے. جو جس قدر لغویات میں ہوگا علم اور عمل میں پیچھے ہوگا, علم میں بھی پیچھے عمل میں بھی پیچھے, کیونکہ اس نے اپنے ذمے اتنے سارے لغویات لے رکھے ہیں کہ نہ مطالعے کا وقت ہے نہ صحیح پڑھانے کا وقت ہے, لغویات میں اس کا ذہن لگا ہوا رہتا ہے. تو یہ لغویات سے بچنا معلم کے لیے بہت زیادہ ضروری. بعض حضرات تو سبق میں بھی لغویات سے کام لیتے ہیں, بے فائدہ باتیں سبق میں, جس کا نہ دین سے تعلق نہ آخرت سے تعلق نہ سبق سے تعلق کسی چیز سے تعلق نہیں, بس وہ طلبہ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں. تو لغویات سے بچو, یہ بہت اہم چیز ہے کہ معلم لغویات سے بچنے والا ہو تو اس کے دروس سے انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا, خوب فائدہ ہوگا, خوب فائدہ ہوگا. اور لفظ معلم کا چوتھا حرف ہے میم, شروع میں بھی میم آخر میں بھی میم. یہ میم کہتا ہے کہ معلم متواضع ہونا چاہیے, معلم متواضع ہونا چاہیے. اور یہ صفت ہم کو کہاں سے سکھائی گئی؟ والذین هم فی صلاتهم خاشعون, تو نماز والا خشوع نماز کے باہر بھی ہونا چاہیے, تواضع تواضع ہونی چاہیے اپنے اندر. جو معلم متواضع ہوگا اس کا فیض عام ہوگا, اور جس معلم میں تواضع نہیں ہوگی اس کا فیض محدود رہے گا, عام نہیں ہوگا, محدود رہے گا. اسی لیے فیض اگر اپنا عام کرنا ہو تو اپنے اندر تواضع پیدا کرو. میرے مرشد میرے استاد مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بارش کا پانی ہو یا کوئی اور پانی ہو, جو زمین نیچی ہوتی ہے اس کی طرف پانی آتا ہے, نیچی زمین کی طرف پانی آتا ہے, اونچی زمین پہ پانی نہیں جاتا. تو اگر معلم کے اندر تواضع ہوگی تو پھر اس معلم کی طرف جو ہے فیضان کا رجحان ہوگا, فیضان اس کی طرف ہوگا. بہت ضروری کہ معلم متواضع ہو, یہ تواضع کی صفت معلم میں ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے تو اپنے اساتذہ کو یوں دیکھا کہ سبق کے درمیان بھی کبھی کوئی چیز مشکل پیش آئی کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو اپنے جو اساتذہ مدرسے میں موجود ہیں ان کے پاس اپنے طلبہ کے سامنے بے تکلف چلے گئے, حضرت یہ عبارت حل نہیں ہو رہی, نہیں پڑھا پا رہا ہوں, پھر آپ سمجھا دیجئے نا مجھے, کیسے میں پڑھاؤں میں اپنے طلبہ کو. یہ تواضع. اور اب تو اپنے اساتذہ سے رجوع کرنا ہم عیب سمجھتے ہیں, اور خاص کر کے طلبہ کی حاضری میں اس کو تو بڑا عیب سمجھتے ہیں کہ اس سے میرا جو ہے ایک وقار, مزعومہ وقار, حقیقی نہیں مزعومہ وقار, وہ مجروح ہوگا. اس لیے یہ کوئی چیز نہیں, متواضع بنو, تواضع اپنے اندر پیدا کرو. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو معلم بنایا ہے, معلم. اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ دعا یہ کرو, عزائم یہ کرو کہ موت تک اللہ معلم بنا کر کے رکھے. دعا مانگو اس کے لیے اللہ سے کہ اللہ موت تک ہمیں معلم بنا کر کے رکھے. ایک قصہ میں نے لکھا تھا تو بہت سے علماء نے پسند کیا, کئی کتابوں میں اب وہ نقل ہو چکا ہے. میرے والد زندگی کے وہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کے شاگرد بھی تھے, خادم خاص بھی تھے اور مرید بھی تھے. وہ اخیری زندگی میں طبیعت اونچ نیچ رہتی تھی, سبق کے دوران بھی بیمار ہو جائے, سو جانا پڑے, ایسے میں پڑھانا نہیں چھوڑا انہوں نے کبھی. ایک دن ایسا ہوا کہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے,
لگا لوگوں کو یہ کہ بس روح قبض ہو چکی، بدن بھی ٹھنڈا ہو گیا، محلے کے لوگ جمع ہو گئے، تب موبائل نہیں تھے، بارڈولی سے گھر سے مدرسے کے دفتر میں فون گیا ڈابھیل، اور دفتر سے مجھے پرچی بھیجی ایک چٹھی کہ والد کی طبیعت بہت سیریس ہے، آپ گھر ہو آؤ. دفتر سے پرچی آئی تیسرے گھنٹے میں، تو میں گاڑی سے پھر گیا گھر پر، تو وہاں تک میں ابھی ان کی عمر باقی تھی تو ہوش میں آ چکے تھے، تو ہمارے یہاں گھر میں جہاں ان کی بیڈ تھا وہاں سامنے گھڑی لیتی تھی اس طرح گھڑی، تو وہ ہوش آ چکا تھا ان کو، طبیعت سنبھل گئی تھی، تو انہوں نے یوں آنکھ کھولی اور مجھے دیکھا اور گھڑی دیکھی اور فرمانے لگے کہ یہ تو تیرا ڈابھیل میں چوتھے گھنٹے کا ساتھ رابعہ کا سبق کا وقت ہے، اس وقت تم یہاں کہاں؟ ہوش میں پہلا ہی سوال یہ. تو میں نے کہا کہ بھائی نے، بڑے بھائی نے جواب دیا، میں نے نہیں کہا کہ آپ بالکل آخری حالت میں تھے اس لیے میں نے فون کر کے اس کو بلوا لیا کہ بھائی گھر آ جاؤ. تو اس بوڑھے باپ کا جواب جو ایک روحانی تصرف تھا، فرمانے لگے بیٹا موت تو وقت پر آنا مقدر ہے، میری چاہت یہ ہے کہ میری موت اس حال میں آوے کہ میں یہاں گھر پر، آخر میں وہ گھر پہ پڑھاتے تھے، گھر پر بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں اور تو ڈابھیل میں بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہو، اس حال میں میری روح نکلے، یہ میری چاہت. اس وقت کیوں آ گئے بچوں کا سبق چھوڑ کر کے؟ بس یہ جملہ میرے دل پر ایسا اثر کر گیا کہ میں دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتا ہوں، مدرسہ کھلنے کی تاریخ آتی ہے تو بڑے سے بڑے پروگراموں کو کینسل کر کے میں پہنچ جاتا ہوں کہ طلبہ کی گہرادری نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے اندر جذبہ ہو کہ موت تک ہم اس مبارک سلسلے میں لگے ہوئے رہیں، تعلیم تدریس. آج ہماری ایک بدنیتی کہو یا ایک غلط فہمی کہو کہ ہم نے اس تعلیمی سلسلے کو بھی انکم اور آمدنی کا ذریعہ سمجھا ہے، اس لیے جہاں اس سے آسان اور اس سے زیادہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ملتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سلسلے میں چلے جائیں گے جہاں آسان اور اس سے زیادہ ایسے ملتے ہوں، جس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں ایزی منی، فاسٹ منی اینڈ مور منی، آسان پیسے، جلدی پیسے اور زیادہ پیسے، تو ہم پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہوئی کہ ہم نے اس کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، اس لیے دوسری جگہ جہاں ملا تو ہم فوراً چلے جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو. یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہے. ہم نے یہ سلسلہ اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ ہماری آخرت بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے ذریعے طلبہ عزیز کی زندگی بن جائے. قرآن کی آیت بار بار ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ربانی، رب والا بننے کا طریقہ تعلیم اور تدریس ہے، اس سے آدمی رب والا بنتا ہے. ہم نے یہ راستہ اس لیے اختیار کیا ہے، اس لیے دعا کرو کہ موت تک اللہ اس میں لگا کے رکھے، اور کوشش بھی ایسی کرو کہ موت تک اس سلسلے میں ہم لگے ہوئے رہے. پڑھنا پڑھانا یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ، بہترین ذریعہ. تو اللہ کا شکر ادا کرو. میں نے تو اب طلبہ کو عادت بنوا دی ماشاءاللہ کہ جب مدرسہ شروع ہوتا ہے نئے سال میں تو شروع دن میں پہلے میں خود شکرانے کی نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ آپ نے پھر سے مدرسے میں پہنچایا، اس پر اللہ کا شکر کہ پھر سے مدرسے میں پہنچایا. طلبہ سے بھی پڑھواتا ہوں، پھر کہا آپ صلاۃ الحاجہ پڑھو الگ سے کہ اللہ یہ سال بھی ہمارا عافیت سے گزرے اور موت تک بھی ہمیں اس مبارک کام میں لگا کے رکھنا. اس پر باقاعدہ میں صلاۃ الحاجہ پڑھواتا ہوں طلبہ سے بھی، خود بھی پڑھتا ہوں. تو اس کا اہتمام کرو کہ موت تک اللہ اس مبارک کام میں لگا کر کے رکھے. حالات تو دنیا میں کہاں نہیں ہیں, کہاں نہیں, ہر جگہ حالات ہیں, لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے عزت, سکون, روحانیت, نورانیت ان مبارک سلسلوں میں رکھی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. اس لیے یہ لفظ معلم کو یاد رکھو, مشفق میم سے, پہلا میم معلم کا مشفق, عین سے مراد علم والا, لام سے مراد لغویات سے بچنے والا, اور میم سے مراد متواضع. یہ چار صفت معلم کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ العزیز وہ معلم معلم کامل ہو جائے گا, اور اس کی ذات سے طلبہ کو علمی فیض پہنچے گا. آخرت کے اندر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معلمین خیر کے زمرے میں انشاءاللہ رہے گا. اللہ کرے یہ صفات میرے میں بھی آ جائے, آپ تمام کے اندر آ جائے, اور اللہ تعالی ہم سب سے یہ کام موت تک لیتے رہے. اس کی دعا, اس کی آرزو, اس کی تمنا, اس کی کوشش, اس کی فکر یہ ہمارے اندر ہے. اور یہ صفات پیدا کرنے کے لیے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. یہ صفات پیدا کرنے کے لیے یہ آیات پر عمل ضروری. وكونوا مع الصادقين, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي, یہ ضروری ہے, تب جا کر ہمارے اندر یہ صفات میں نکھار آئے گا, جیلا آئے گی, نورانیت اور روحانیت آئے گی, تب جا کر کے وہ. ایک ہی بات بس اب عرض کر دوں, ہمارے یہاں ابھی بھی وہ سلسلہ ہے الاحرار جماعت, اس کا نام ہے, انہوں نے بھارت کی آزادی میں بھی بڑا کام کیا ہے, احرار جماعت. حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے یہ پارٹی قائم کی تھی الاحرار. ابھی انتقال ہوا, ان کے پوتے تھے حبیب الرحمن ثانی, اول حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی آپ بیتی میں بھی ان کا کئی جگہوں پر تذکرہ ہے. وہ بڑے لیڈر قسم کے آدمی تھے. ایک مرتبہ وہ سہارنپور سے کہیں جلسے میں جا رہے تھے, وہ ٹرین سے سہارنپور سے جانا تھا. حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اوقات متعین تھے ہر کام کے, اور آدمی ٹائم ٹیبل بناتا ہے تو ہی کام زیادہ کر پاتا ہے, ورنہ کام ہوتا نہیں ہے. شیخ کے یہاں سبق بخاری کا وقت متعین, مریدین کی ملاقات کا وقت متعین, تصنیفی کام کا وقت متعین, پورا ایک ٹائم ٹیبل پر زندگی حضرت کی چلتی تھی. اب تصنیف تالیف کے اوقات میں آج دنیا حیران ہے نا, وہ جز المسالک دیکھ لو, کوکب الدری دیکھ لو, رامع الدراری دیکھ لو, فضائل اعمال دیکھ لو, آپ بیتی دیکھ لو, مشائخ چشت دیکھ لو, حضرت کی کتابیں دیکھو, پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے وقت نکال کر یہ کتابیں لکھی. تو حضرت کے یہاں جو تصنیف کا وقت ہوتا تھا اس میں کسی کی ملاقات نہیں, لیکن کوئی بڑا آدمی آ گیا کابیر میں سے تو اتنی گنجائش نکالتی تھی کہ سلام مسافہ آدھی منٹ کا, اتنی گنجائش تھی حضرت کے یہاں. تو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جلسے میں جا رہے تھے تو وہی ایک منٹ والی اجازت مانگی کہ تصنیف کے وقت میں میری وہ ٹرین بدلنی ہے تو حضرت کی ملاقات کر لو. کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے کہ شیخ زکریہ صاحب کو کہ ایک اشکال بتا کے جا رہا ہوں, آپ جواب تیار رکھنا, جب میں جلسے سے واپس آؤں گا تب مجھے تفصیل سے اس کا جواب دینا. یہ تصوف کیا چیز ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جتنی جلدی آپ کو اتنی جلدی جواب بھی دے دیتا ہوں, کوئی دیر دو چار دن سوچ کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں، جتنا جلدی میں آپ سوال کرو اتنی جلدی جواب بھی دے دیتا ہوں. آپ بیتی میں پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے. اگر شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا یہ تصوف کیا ہے، کائنما الاعمال بالنیات بخاری کی اول حدیث سے شروع ہوتا ہے اور آگے جو روایت ہے بخاری میں ان تعبد اللہ کانک تراہ وہاں جا کے مکمل ہوتا ہے، بس اسی کو تصوف کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو مولانا حبیب الرحمن صاحب چلتے چلتے فرمانے لگے کہ میں تو لدھیانہ سے سہارنپور تک ٹرین میں بیٹھے بیٹھے پورا ایک عمارت بناتے ہوئے آیا تھا کہ میں تصوف کی تعریف پوچھوں گا تو حضرت مجھے یہ فرمائیں گے تو میں یوں اشکال کروں گا، پھر حضرت یہ فرمائیں گے تو میں یوں اشکال کروں گا، پھر یہ سوال کریں گے یہ اشکال کروں گا، پوری ایک بنیاد بنا کے آئے تھے تو یہاں تو عمارت شروع ہی نہیں ہوئی بننا، یہاں تو جواب بھی ایسا ملا کہ کچھ باقی ہی نہیں رہا. تو یہ اس کی حقیقت اور خلاصہ ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اس سلسلے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک چیزوں کی قدر عطا فرمائے. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گستاخی معاف، میں نے ایک بات کا وعدہ کیا تھا لیکن مزید ایک بات کہہ دوں آپ کے فائدے کے لیے. شاعر مشرق علامہ اقبال بھی ایک زمانے میں اسی مزاج کے تھے کہ وہ تصوف روحانیت کو مانتے نہیں تھے، لیکن ہوا یہ کہ اس وقت غیر منقسم ہندوستان تھا. تو پاکستان میں ایک جگہ ہے بہاول پور، وہاں قادیانیوں کے خلاف ایک مقدمہ تھا. تو امام المحدثین حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہاول پور تشریف لے جا رہے تھے وہاں کورٹ میں قادیانیوں کے خلاف بیان دینے کے لیے. تو لاہور میں قیام تھا، شام کی مجلس ہوتی تھی حضرت کی، لوگ شریک ہوتے تھے لاہور میں، ایسی مجلس دابل میں بھی ہوتی تھی اور وہ مجلس چھپ چکی ہے پاکستان میں. حضرت شاہ صاحب کی دابل کی اثرانم اثر والی مجلس ہے، بڑی زبردست علمی مجالس ہے وہ. تو وہاں لاہور میں مجلس لگتی تھی تو لوگوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ چلیے نا دیوبند کے مولانا آئے ہیں. کہا یہ تو سب پرانی باتیں کرتے ہیں، ان کی مجلس میں کیا جانا. بہرحال لوگوں کی اصرار پر گئے اقبال اور ایک دن مجلس میں شرکت کی. تو اقبال جو کچھ ان کے اعتراضات تھے تصوف کے متعلق کہو روحانیت کے لیے سارے کافر ہو گئے، ختم ہو گئے. اور اقبال نے کلیات کے اندر وہ پوری نظم ہے جو حضرت شاہ صاحب کی مجلس سے متاثر ہو کر کے حضرت علامہ کشمیری اور حضرت کے ساتھ دیگر روحانیت کے بادشاہوں کے بارے میں جو لکھی، جس کی شروعات کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، بڑی دل درد دل کی وہ نظم ہے. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو مجھے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. شمع کشتہ یہ موم بتی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کو شمع کشتہ کہتے ہیں. وہ ٹوٹی ہوئی کو تو لوگ ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، سلت المحملات کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن اقبال نے کیا تعبیر کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو مجھے نفس ان کی، یعنی ٹوٹے ہوئے انسان کو بھی جھیلا بنا دے دیتے. ان کی دلوں میں اللہ نے ایسی روحانیت رکھی ہے. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ہو ارادت تو دیکھ ان کو. یہ سیدھے سادے کپڑے پہننے والے، 1857 کی جنگ میں انگریزوں کے وارنٹ کے باوجود حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانتوی کی گرفتاری نہیں ہوئی. انگریز بار بار گرفتاری کے لیے جاتے تھے، گرفتاری نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ حضرت نانتوی کا جو نام سنتے تھے اس نام کے مطابق آدمی تلاش کرتے تھے، فوٹو تو تھا نہیں ان کے پاس. اور حضرت ایک دم سادہ آدمی تھے، جیسے کہ دیہات کا آدمی، کچھ اسکائی بلو کی لنگی پہنتے تھے اور سیدھا سادہ کرتا ہوتا تھا، بٹن بھی نہیں ہوتے تھے۔ اب مولانا قاسم نانوتوی کی کتابیں پڑھو اور حضرت کا یہ حلیہ دیکھو۔ بارہا خود انگریز آفیسر مولانا کو پوچھتے ہیں، بھائی مولوی قاسم کہاں ہے، کہاں ہے مولوی، خود مولانا کو پوچھتے ہیں۔ اور اللہ نے اتنی ہمت اور جرأت دی تھی اور سچائی کے عادی تھے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہو کہ حضرت یہاں کھڑے ہیں اور انگریز پوری فوج لے کے آئے پکڑنے، حضرت دو قدم ہٹ گئے اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے، کیسی سچی بات۔ تو وہ سمجھتا تھا کہ وہ چلے گئے وہاں، اس طرح کبھی گرفتاری نہیں ہوئی اسی سادگی کی وجہ سے۔ حضرت کے واقعات میں حیات اس سمان قاسمی میں یہ سب واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اقبال نے یہی بات کہی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ہو ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضہ لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ اپنی آستینوں میں لیے پھرتے ہیں۔ وہ ایک صاحب حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں، گنگو پہنچا بیت ہونے کے لیے، بیت ہی نہیں ہوتا، خانقاہ میں 6-7 مہینے رہا۔ ایک دن حضرت نے پوچھا، بھائی کس مقصد سے آئے ہو؟ حضرت بیت ہونے آیا ہوں۔ پھر کہا، میں نے اب تک آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے بیت نہیں ہو رہا ہوں، کوئی کرامت دیکھوں پھر بیت ہوں۔ اچھا، حضرت نے فرمایا کتنے دنوں سے یہاں ہوں؟ 6 مہینے ہو گئے۔ یہیں رہتے ہو نا خانقاہ شریف میں میرے ساتھ؟ کہ جی۔ اچھا بھائی، سوچ کے بتاؤ، 6 مہینے کے اندر میری زندگی میں کوئی ایک کام بھی دیکھا جو سنت کے مطابق نہ ہو؟ یہ بولنا اور بیان کرنا آسان ہے، یہ چیلنج دینا بہت مشکل ہے کہ 6 مہینے میں ایک کام بھی کبھی ایسا دیکھا کہ جو سنت کے مطابق نہ ہو۔ اس نے بہت غور کر کے کہا، حضرت بات تو یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر کام میں سنت کے مطابق دیکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ آدمی سنت کے مطابق زندگی گزارا۔ بس یہ ہے جو اقبال نے کہا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ہو ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضہ لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ گوہر قیمتی موتی کو کہا جاتا ہے۔ بس یہ تو ہمارے اندر پیدا کرنے کی چیز ہیں، ایسی صفات والے لوگوں کے ساتھ رہ کر دے۔ جب تک اقبال کی طرح ہم دور رہیں گے وہاں تک اشکال ہوگا، اور جب ان کے قریب چلے جائیں گے تو اشکال خود بہت کم ہو جائیں گے۔ یہ چیز ہی ایسی ہے۔ اور جیسے حضرت شیخ زکریا صاحب نے فرمایا کہ انما الاعمال سے یہ تصوف شروع ہوتا ہے، اور ان تعبد اللہ کانک تراہ پر مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں اپنے اندر رکھو۔ معلم کا میم کیا سبق دیتا ہے؟ مشفق ہونا۔ اور عین کیا دیتا ہے؟ علم والا ہونا۔ اور لام لغویات سے بچنے والا، اور میم متواضع ہونا۔ اور دعا کیا کرو گے اللہ سے؟ موت تک اللہ اس مبارک کام میں لگا کر کے رکھے۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
مجھے کچھ آتا نہیں ہے، قیمتی وقت ہے۔